الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من أعظم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنی توفیق سے ہمیں یہ مبارک شب 27 رمضان مبارک کی کہ یہ مبارک شب اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے صحت و عافیت ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اور ذوق و تسکین کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمارا مقدر فرمایا، اور ایک دفعہ پھر ہمارے محترم بھائی جناب محمد الیاس تنبی صاحب اور ان کے برادر اکبر جناب محمد یونس تنبی صاحب اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے جملہ عائز و اقارب کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ توفیق سے پھر نوازا، اور ان کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے پھر اس فضل کا سہرا ان کے خاندان کے سر پر رکھا کہ علم دین کے فروغ کے لیے اور عقائد حقہ کے فروغ کے لیے ناموس و عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامان مصطفیٰ کو روح شناس کرانے کے لیے اس مبارک محفل کو یہ منعقد کر رہے ہیں۔ میں پھر اور ہم تمام حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ کیا ہے احسان، اس تقاضے کے تحت اس آیت کو بنیاد بنا کر ہم محمد یونس تنبی صاحب اور جناب محمد الیاس تنبی صاحب کے بے حد مشکور ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کی اس خدمت دینی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یقین کیجئے میں لفاظی نہیں کر رہا، نہ مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے ایسے لوگوں کی تعریف کے لیے کہ اس پر آشوب دور میں اور سراسر مادیت کے دور میں جہاں ہرس اپنی ہر حدود کو کراس کر چکی ہے، جہاں ہوس نے ہر قسم کا نظام برباد کر دیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسے چند لوگوں کو چنا ہے دین حقانیت کے تحفظ کے لیے، ایسے گھرانوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے اپنی دین کی عزت و آبرو کی بقا کے لیے، تو یقیناً یہ گھرانہ یہ لوگ بڑے قدر و قیمت والے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے دین کی ناموس و عزت اور اپنے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس و عزت پر پہرا دینے کا انہیں شرف عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک کام ہوتا ہے، آپ کی ایک ذمہ داری، کسی کی ایک ذمہ داری، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے میں کہتا ہوں اس گھرانے کی ہے۔ آپ کا کام بھی درس سننے کے لیے آنا ہے، میرا کام بھی درس دینا ہے، لیکن ایک بنیادی چیز ہو کہ ایسا ماحول ہمیں مہیا ہو، ایسے حالات ہمیں مہیا ہو، اور ایسے اور وہ بھی اتنا پر احتشام طریقہ مہیا ہو اللہ اکبر کہ جس سے علم دین بیان کیا جائے اور علم دین کو سنا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو توفیق ملی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک بہت بڑا درجہ اللہ رب العالمین نے ان دین کے خادمین کو عطا فرمایا کہ جن کی سہولت سے، جن کی برکت سے، جن کی وساطت اور سبب سے اللہ کا یہ فیض ہم تک پہنچ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ماحول مہیا کیا گیا اور قطعی رقم لگا کر یہ ماحول بنایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا ہے کہ دو شخصیات ایسی ہیں سرکار نے فرمایا جس پر رش کیا جاتا ہے، غبطہ، حسد تو یوں تو مردود ہے، ملعون ہے، لیکن ایک حسد محمود ہے، ایک ہے کہ آپ کے بارے میں یہ سوچوں کہ یہ آپ کے پاس جو یہ فضل و کمال ہے یہ مجھے مل جائے اور آپ بالکل ختم ہو جائیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے آپ کو عزت توقیر دی ہے یہ آپ کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ایسا حاصل ہو جائے، تو یہ رشک اور غبطہ ہے. لیکن آپ دیکھیے رشک اور غبطہ، یہ سوچ کہ یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور یہ مجھے بھی ملے، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں جس پر غبطہ کیا جائے گا؟ وہ کون سا شرف ہے جس کے لیے یہ فکر رکھی جائے گی؟ تو رسول مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دین میں صرف دو طبقے ایسے جن پہ غبطہ جائز ہے، کہ ان کے بعد سب سے اعلیٰ نعمت ہے. اگر مانگنا ہے تو رب سے گھٹیا چیز نہ مانگو، اعلیٰ چیز مانگو. تو فرمایا کہ پھر رب کریم سے مانگنا ہے تو پھر یہ دو طبقے ایسے ہیں کہ جو رب کریم کے نعمت کاملہ کے مظہر ہیں. پھر مانگنا ہے، غبطہ کرنا ہے تو پھر مانگو. فرمایا ایک وہ عالم جو علم دین حاصل کرے اور شب و روز علم الہی کو اس کی رضا کے لیے پہنچائے اور علم کی خدمت کرے. تو فرمایا ایک یہ طبقہ ہے جس سے غبطہ اور رشک کیا جائے کہ یا اللہ ایسا حسن و کمال اور جمال و شوق و دیانت مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی یہ کام کرتا رہوں اور اس کے پاس بھی یہ چیز سلامت رہے. ایک دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مالدار شخص جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شب و روز دین اور دین کی عزت و ناموس کے لیے اس کو خرچ کرتا ہو، دین کے فروغ کے لیے خرچ کرتا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں دوسرا طبقہ عالم کے مقابلے میں یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ غبطہ کرے اور کہے کہ یا اللہ یہ مال اس کا سلامت رہے، یہ حسن اس کا سلامت رہے، یہ ذوق اس کا سلامت رہے، اور ہمیں بھی ایسا شوق اور ذوق عطا فرما، ہمیں بھی ایسا مال عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں. تو یہ حدیث پاک میں نے حل جزاء الاحسان الاحسان کے تقاضے کے تحت، اور یہ لوگوں کا احترام کرنا معاشرے میں پھر ان لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ جنہیں یہ سعادت نہیں ملی ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعت قدر اور فضیلت والی ہے، اہل علم کی اور جو راہ خدا کے اندر رقم خرچ کرتے ہیں. یہ دونوں طبقے اسلام نے ان کو اعلیٰ الفضل میں شمار کیا، اور جن کو یہ شرف نہیں ہے وہ ان علماء اور ان متمول لوگ، مالدار لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، ایسے لوگ جو اس کو اللہ کے مال کو امانت سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے طبقے کی تعظیم کرنا یہ دین کی تعظیم ہے، یہ اسلام کی تعظیم ہے. تو لہٰذا یہ میرا ایک منصبی فرض کہ میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ جوش و جذبہ اور یہ دیانت اور یہ تبلیغ دین پر اپنا سب کچھ اٹھا دینا جہاں اس خاندان کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ میں نے ترغیب کے لیے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ نعمت اللہ رب العالمین یونس بھائی آپ کے اور جناب یونس بھائی آپ کے لیے اور الیاس بھائی آپ کے خاندان میں اللہ رب العالمین یہ ذوق قائم رکھے کہ اسی طرح آپ کے گھر کو علم دین کے فروغ کی مرکزیت حاصل ہو، اور اللہ رب العالمین یہ برکت عطا فرمائے. اور بڑا کمال ہے کہ عقیدہ بھی اچھا ملے، نیت بھی اچھی ملے، تو دنیا ہی اس کے لیے جنت ہوتی ہے. یہ چند کلمات اللہ رب العالمین ہماری جانب سے ان محسنین کی طرف جو ہم نے پیش کیا، یہ خدا کی رضا کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ان تمام کے ساتھ ہمارا شمار بھی صالحین کے اندر فرمائے. میرے دوستو، آج کی جو شب ہے اس پر ہم نے متعدد محفلیں الیاس بھائی کے یہاں پر دولت خانے پر منعقد کی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے میری مسجد کے حوالے سے بھی کہا، وہ بات میں مائک پر کر دینا چاہتا ہوں، کہ آپ 27ویں شب بھی جو ہے وہ مسجد حبیبیوں میں کریں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس شخص نے ہمارا ہاتھ اس وقت پکڑا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے بنجر علاقے میں علم دین کی شمع اس وقت لگائی تھی جب وہ قدر نہیں تھی. تو میں اپنی نیکی کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اور میں اپنی مسجد کے اجتماع پر اس اجتماع کو فوقیت دیتا ہوں کہ مسجدیں تو بنتی عبادت گاہ کے لیے، عبادت کے لیے، اجتماعات کے لیے، لیکن ایسے لوگ جو چلتی پھرتی مسجد ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں نا پورا مسجد کا سما بنا دیا، یہاں پر علم دین کا سما بنا دیا ہے. تو میں نے کہا کہ جناب میں الیاس بھائی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، تم نے بات کرنی ہے تو کر لو، پہلی بات تو وہ مانیں گے بھی نہیں، اور دوسری بات میں آؤں گا بھی نہیں، یہاں پر میں یہیں پر آؤں گا جہاں پر جو ہے کہ ایسے. تو یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ قدر والوں کی قدر جاننی چاہیے، معاملات جاننا چاہیے. تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی بساط اور اپنی توفیق کے اعتبار سے بڑھ چڑھ کر جتنی ہماری صلاحیت ہے دین کے لیے، سرکار کی عزت و تعظیم کے لیے، ہم کچھ نہ کچھ حصہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم لگائیں، کیونکہ یہی حصہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستو, آج اکثر مساجد میں ختم قرآن ہوا ہے. یہ سعادت بھی ہم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے کہ قرآن کریم کا ختم شریف ہوا. ان حفاظ کو, ان نیک لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جنہوں نے اس کو پڑھا, اور ان نیک ہستیوں کو یہ بہت بڑی سعادت اللہ رب العالمین جل مجدہ کے فضل سے اس مادی زندگی کے اندر اس اصل نور کا حصہ انہیں ملا کہ جنہوں نے پیچھے پابندی کے ساتھ کلام مجید فرقان حمید اللہ کے کلام کو سماعت کیا. اور وہ بھی بہت بڑے سعادت کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پھر ان محافل کو منعقد کرنے کے لیے اپنا پیسہ بھی دیا, مٹھائیوں کا انتظام کرنا, دریوں کا انتظام کرنا, سہریوں کا انتظام کرنا, افطاری کا انتظام کرنا. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے بارگاہ میں یقیناً قدر والے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. یہ کوئی تعریفی جملے میں نہیں کر رہا, قرآن نے ایک ایک چیز کی تعریف ان لوگوں کی فرمائی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کی تعریفیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرمائی ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وسارعوا الى مغفرۃ, دوڑو اللہ کی جانب مغفرت لینے کے لیے, وجنت, اور جنت لینے کے لیے, ارض والسماوات والارض. فرما جنت کون سی ہے؟ فرما جنت وہ ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وہ جنت لینے کے لیے دوڑو. وہ کون لوگ ہیں؟ فرما اعدت للمتقین. وہ اللہ نے فرماتا ہے کہ میں نے ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے, تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ آپ ہوش میں نہیں, شاید آپ غور نہیں کر رہے کہ جس کی چوڑائی آسمان, جس آسمان کے کنارے کو ہم نہیں جانتے, تو چوڑائی اگر اس کی ہوگی تو حضرت علی فرماتے ہیں پھر لمبائی کتنی ہوگی؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے, ایک ایک جنتی کو گھر اس دنیا کے اتنا ملے گا جتنی بڑی زمین ہے نا, جس کو آپ گھوم گھوم کر نہیں گھوم پاتے. تو ایک ایک جنتی کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو ایک ایک جنتیوں کو اتنی بڑی بڑی زمینیں ملے گی جتنی اس کائنات میں ہے. تو یہ جنت کی وسعت اور فسعت ہوگی, یہ جنت کا گویا کہ محل ہوگا. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تیار کیے متقین کے لیے. کون متقین ہے؟ فرمایا وہ متقین ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اتنی بڑی جنت دیں گے. کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو خوشی میں بھی ہماری راہ میں دیتے ہیں, غم میں بھی ہماری راہ میں دیتے ہیں. اب یہ میں نے تعریف کی, اللہ نے تعریف کی, اب غور کیجیے آپ کہ فی السراء والضراء, جب مال کی فراوانی ہوتی ہے, سرور اور سرت, اور نفع پر 10 گنا نفع آ رہا ہوتا ہے, صرف وہ اپنے خزانے اللہ کی بارگاہ میں خوش ہو کر اس وقت نہیں کھولتے. فرمایا وہ درا ہے جب تنگ دستی ہو جاتی ہے, جب حالات پیچ و خم کا شکار ہو جاتے ہیں, مال میں وہ نفع نہیں ہوتا, آمدنی اتنی نہیں رہتی کہ جو پہلی تھی. قرآن کہتا نہ انہیں آمدنی کی فکر ہوتی ہے, نہ اصل موڑی کی فکر ہوتی ہے. وہ پہلے بھی خدا کی رضا کے لیے دے رہے تھے, اب بھی خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. وہ کسی نے کہا حضرت صاحب 1,00,000 روپے گزشتہ دیا تھا, اب 1 روپیہ دے رہے ہیں. کاروبار جب تھا تو 1,00,000 روپے دے دیا تھا دین کے لیے, اب آزمائش اور ابتلا کے لیے, جو ترقی درجات کے لیے ہوتا, اب آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا, یہ 1,00,000 روپے آپ نے لکھے تھے, 1 روپے بھی آپ لکھ رہے ہیں. وہ کل بھی اللہ کے لیے دے رہا تھا, یہ آج بھی اللہ کے لیے دے رہا ہوں. میرے نزدیک وہ 1,00,000 روپے بھی کچھ نہیں تھا اور 1 روپیہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا وہ 1,00,000 بھی جو میں نے دیا تھا وہ خدا کے لیے دیا تھا, یہ 1 بھی دیا تھا تو خدا کے لیے دیا تھا. ہاں وہ سرائے و درائے, اس وقت فراوانی تھی تو وہ اللہ کے راہ میں دیا, اس وقت تنگ دستی ہے لیکن نیت میری نہیں ہل سکی ہے. تعداد تو گن رہا ہے, میں اپنی نیت کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی. والکاظمین الغیظ, اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو کس معاملے میں؟ نفسانی معاملے میں, دینی معاملے میں نہیں. دینی معاملے میں غصہ کرنے کی تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. کل حب للہ والبغض فی اللہ, ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جلال کو آپ پڑھتے ہیں, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے جلال کو آپ پڑھتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کے جلال کو آپ پڑھتے ہیں, تو وہ جلال ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے, نفس کے لیے نہیں ہوتا. فرما نفسانی معاملات کے لیے, گھر میں کانا پھوسی کے ذریعے, غیبت کے ذریعے, حسد کے ذریعے جو دوریاں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہو جاتی ہیں, تو فرما وہ کاظمین الغیظ, جو ان کے نفسانی معاملات ہوتے ہیں, وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اگر کوئی ان کو نفسانی طور پر نقصان پہنچاتا بھی ہے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اس سے درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. تو ہماری رحمت جوش میں آتی ہے کہ ہمارا بندہ ہو کر ہمارے بندوں کو دے رہا ہے, ہمارا بندہ ہو کر ہمارے بندوں کے غصوں پر صبر کر رہا ہے, ہمارا بندہ ہو کر ہمارے بندوں کو معاف کر رہا ہے, تو ہم رب ہو کر اس کی مغفرت کیوں نہ کریں؟ تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس طبقے کی پوری تعریف فرمائی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے گویا کہ ذکر کیا ہے. میں یہاں پر آج چند قیمتی باتیں عرض کر سکوں گا، کیونکہ چند دینی مصروفیات کی بنا پر کچھ وقت ہمارا ایسا گیا، لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اتنا وقت مل رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا جو دن ہے وہ اکثر جگہ پر ختم قرآن کا ہے، اور 27 کو ختم قرآن کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ اکثر اجلہ علماء کا قول یہ ہے کہ 27 جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، وہ قدر والی رات ہوا کرتی ہے. ہمارے بزرگوں نے تواتر کے ساتھ جو انہوں نے اپنے مشاہدے سے اللہ کے فضل سے جب اس کو تلاش کیا ہے تو اکثر بزرگوں کو 23 اور 25 میں کم نظر آئی ہے، 27 میں زیادہ نظر آئی ہے. حضرت علی جیسی شخصیت کہتی کہ 27 ہی کو ہے. یہ آپ کے رسوخ دلائل مفسرین نے نقل کیے ہیں. اور وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو اس مناسبت کو پانے کے لیے کہ اتنی بڑی رات مل رہی ہے تو پھر ختم قرآن یہاں پر کیا جائے تاکہ اس کی ابتدا ہی قرآن کے شوق سے ہو اور قرآن کریم کے ذکر سے ہو. میں چند باتیں قرآن کریم کے حوالے سے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ضمن میں چند بنیادی باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. قرآن کریم اللہ رب العالمین جل مجدہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے خود دعویٰ کیا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک لوگ جمع ہو جائیں تو اس کے ایک حرف کو بھی نہیں ہلا سکتے. اس کی حفاظت کی تکوینی ضمانت اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اٹھائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تکوینی حفاظت، یعنی اللہ رب العالمین خود اس کو نازل کرنے والا ہے اور خود اللہ رب العالمین نے اس کلام کی حفاظت فرمائی. ہمارے سامنے اس کا معجزہ ہونا یوں بھی ظاہر ہوتا ہے، ایک تو یہ معجزہ ہے یعنی اس اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کئی معجزے کے درجات ہیں، وقت نہیں ورنہ میں اس کو کھول کر بیان کرتا. معجزہ کہتے اس کو ہے کہ جس کی مثال لانے سے دشمن عاجز ہو جائے، خدائی عاجز ہو جائے اس جیسا کام کرنے سے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید عظیم معجزات میں سے ہے. یہ معجزہ نہیں ہے کہ ہے عربی زبان میں لیکن اہل عرب کو اس نے حیران کر دیا ہے، اور اہل عرب وہ جن کا فخر اور جن کی سب سے زیادہ توجہ اپنی زبان پر ہے. تمام اقوام عالم میں عرب توجہ رکھیے اس بات پر آپ، اور اس بات غور سے سنیے کہ قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز یہ ہے اور کرامت یہ ہے کہ آیا عرب میں ہے اور عرب کے لب و لہجے کے مطابق آیا، لیکن اہل عرب جو اپنی زبان پر ناز کرتے تھے اور جس کو عربی نہ آئے اسے اجمی یعنی گونگا کہتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیات اترنے لگی تو وہ حیران و شزدر ہو گئے کہ خوشی کے لمحات کو غم کے لمحات کو ایسے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا 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 نا، عرب تو ہم ہیں، کلام عربی میں ہو رہا ہے لیکن جو نفسیات اس میں ذکر ہو رہی ہے، جو پس منظر ذکر ہو رہا ہے، جو حالات ذکر ہو رہے ہیں، جذبات کی جو منظر کشی کی جا رہی ہے، اس سے پتا چلتا ہے یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. عربی سے منوایا کہ یہ کسی عربی شخص کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس طرف آپ جائیں تو درجنوں محفل ہو سکتی ہے کہ میں ایک جملے میں صرف بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جذبات کی تعبیر کے لیے اہل عرب جو جملہ لاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ دیگر اقوام اپنے جذبات غم کے ہوئے خوشی اس کو بیان کرنے کے لیے جو جملے لاتے ہیں اس سے اعلیٰ جملے ہم لا سکتے ہیں، لیکن قرآن نے جب وہ جذبات کے جملے ذکر کیے تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے نہ، پہلے عجم کے سامنے، عجم ہمارے سامنے، عربیوں کے سامنے عجمی تھا اور ہم قرآن کے سامنے عجمی ہو رہے ہیں. اب اگر بولتا کوئی ہے تو محمد رسول اللہ بولتا ہے، اور کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن مجید کتاب ہے. تو یہ تو قرآن کا زبان کے اعتبار سے میرے دوستو ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور عقلی طور پر اگر ہم معجزہ دیکھیں تو آج بھی ہمارے سامنے معجزہ موجود ہے. پورے روئے زمین پر آپ نظر دوڑائیے، کسی کتاب کا ٹکس اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا یہ پڑھا جاتا ہے. اصل متن کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہ اویئرنیس ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. جتنے کثرت سے قرآن کا متن پڑھا جاتا ہے کوئی کتاب اتنی کثرت سے دنیا میں پڑھی نہیں جاتی، چاہے کسی فن کی ہو، مذہب سے ہٹ کر بھی آپ آ جائیں، آپ عصری علوم پر آ جائیں، اتنے کثرت سے صرف اس کے ٹیکسٹ کو نہیں پڑھا جاتا، اور اتنی کثرت سے جتنا اس کو سمجھایا جاتا ہے، کسی کی اتنی انٹرپریٹیشن اور اتنی تفسیر اور اتنی تشریح کسی کتاب کی لکھی نہیں گئی ہے اور نہ بیان کی جاتی ہے جتنی ہر لمحے میں اس کتاب کی بیان کی جاتی ہے. اور یہ تیسری بات سنیے آپ، جتنی روئے زمین پر یہ کتاب چھپ کر عام ہوتی ہے ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. کسی بھی فن کی آپ کتاب اٹھائیں، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ پڑھنے جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ غور کی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ فکر والی کتاب قرآن،
سب سے زیادہ توجہ سے دیکھی جانے والی کتاب قرآن. مسلمان تو مسلمان دیکھتا ہے, غیر بھی اس میں نگینے اور گویا کہ اپنے اعتبار سے معاملات کو تراشا ہوا دیکھتا ہے. تو یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے یقین کے دریچے کھلتے ہیں کہ کسی بشر کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. مرور زمانہ کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں بگڑ جاتی ہیں, اچھی چیز بلکہ کئی کئی تنظیمیں جس منشور پر بنتی ہے وہ اپنے منشور سے ہٹ جاتی ہے, منشور تبدیل ہو جاتے ہیں, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگ کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے, جیسا میرا دماغ ہے ایسا آپ کا تو نہیں ہوگا. آپ نے اگر کوئی تنظیم تحریک بنائی ہے, یہ فکر بنائی ہے, تو جیسا آپ سوچتے آنے والا تو نہیں سوچے گا, آنے والا اپنے مزاج سے تبدیل کرے گا. لیکن آج تک قرآن اسی کیفیت پر موجود ہے, یہ معجزہ نہیں تو اور ہے کیا؟ یہ قرآن صرف عرب میں نہیں بچا, عجم میں بھی بچا. عرب نے بھی اسے بچایا, عجم نے بھی اسے بچایا, اور اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے خود قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے. وہ قومیں تو ختم ہوتی رہی, قرآن ختم نہ ہوا. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور قرآن کریم فرقان حمید کا ایک بہت بڑا انعام ہے جسے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا. یہ ہدایت کی کتاب ہے, انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. انسان کی زندگی کے چاروں شعبے, عقیدہ ہو, اس کے لیے پریکٹیکل امور ہو جس کو وہ کرے گا, احکام و اعمال ہو, یا اس کے لیے معاشرت اور سوسائٹی کی بات ہو, یا اس کے لیے اچھے اخلاق کی بات ہو, یہ چار چیز ہی انسان کی زندگی کے ہزاروں شعبوں کے اوپر جو چار مرکز بنتے وہ یہ چار ہی ہے. کچھ کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے اور کچھ کا تعلق باطن سے ہے, اور یہ چار چیزیں, انسان دو چیز سے مرکب ہے, ظاہر و باطن سے, اور ظاہر و باطن جس چیز کا تقاضا کرتا ہے مذہب و قوم سے ہٹ کر, رنگ و نسل سے ہٹ کر, ایک انسان کے حوالے سے اس کے تقاضے کو دیکھیں, اس کی قبولیت اور استعداد کو دیکھیں جس چیز کو قبول کرتا ہے, تو وہ چار ہی بنتے ہیں. وہ عقیدہ ہوتا ہے, پھر جو عقیدہ ہے پھر اس کو عمل کرنے کا ہوتا ہے, پھر وہ عقیدہ عمل کو سوسائٹی میں لاتا ہے, پھر اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں. کسی کتاب نے بیک وقت چار موضوع پر خطاب نہیں کیا, قرآن نے چاروں پر خطاب کیا ہے, اور چاروں پر اتنا بیان کیا ہے کہ ہر ایک شعبے پر ہزار ہاتھ اسباق لکھے گئے ہیں, لیکن پھر بھی کہا کہ ابھی ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا. یہ قرآن مجید فرقان حمید, اور خود حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن میں اتنے راز ہیں, اتنے راز ہیں کہ ہر سمجھنے والا شخص کے لیے ایک ایک نکھرتے ہوئے راز اس کے سامنے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کا یہ ایسا کلام ہے جو رب کریم نے عطا فرمایا ہے, بندے کی فراست اور نور سے اس کی تفہیم کے انداز مختلف ہوتے ہیں. جیسا اس کا علم, اس کی دیانت, اس کا شعور ترقی کرتا ہے, ویسے ہی قرآن کے مضامین اس کو متفرق نظر آتے رہتے ہیں. جیسا جیسا اس کا شرح صدر ہوتا ہے, المختصر اس پر ہزاروں صفحے صرف قرآن کے ان مضامین کی اہمیت کے بارے میں گویا کہ شریعت مطہرہ نے اور علماء کاملین نے ذکر کیا ہے. اب یہ کتاب ہدایت والی ہے, اور اس میں ہدایت کے اصول ذکر کیے گئے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت, کوئی کتاب جو اتنی بڑی کتاب ہو, جس کی اتنی بڑی عظمت ہو اور پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت کا باعث ہو, تو ہر شخص تو اس کو نہیں سمجھ سکتا. آپ اپنی گھر کی کتابوں کو دیکھ لیں, آپ اسکولوں میں جو کتابیں پڑھتے ہیں, گرامر کی پڑھتے ہیں, سائنس کی پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, تو وہ اصل کتاب اگر استاد پڑھاتا بھی ہے تو وہ علم اتنا اہم ہوتا ہے کہ پڑھانے والا شخص چاہے اس کو پھر پھر پڑھ لے لیکن پڑھا نہیں سکتا, اس کو ضرورت پڑتی ہے چند ایسے ماہران علم کی جنہوں نے عمریں لگائی ہو اس علم کے اندر اور اس کی شرح مرتب کی ہو, اس کی تفسیر مرتب کی ہو, پھر پڑھانے والا شخص جو ہے ان کی تشریحات کو پڑھتا ہے اور ان کی تشریحات کے ذریعے اس علم کی ٹیکسٹ کو, متن کو جانتا ہے. تو اب اس بات کو عقلی طور پر غور میں لیجئے آپ کہ قرآن جو اتنی آفاقی کتاب ہے, یہ بغیر شرح کے کیسے ہوگی, یہ بغیر شرح کے کیسے ہوگی؟ کیونکہ جتنی علوم کی کتابیں اگر آپ دیکھیں, کالج یونیورسٹیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں, آپ کے استاد اگر آپ کو پڑھاتے تو ڈائریکٹ اس کا ٹیکسٹ آپ کو نہیں سمجھا سکتے ہو, جب تک اس کی تشریحات, جب تک اس کی تعبیرات, جب تک اس کی تفسیرات ان ماہران علم کی کتابوں سے جن کی پوری پوری عمریں ایک فن کو سمجھنے میں گزر گئی, اور اس نے تھوڑا لکھا, اس کے بعد والا بھی ایسی تھا, اس نے تھوڑا لکھا, اس کا بعد والا بھی ایسا تھا, اس نے تھوڑا لکھا, تو ایک علم کو سمجھانے کے لیے پھر آگے سمندر بنا. کیوں؟ اس لیے اس کی شرح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ جب کتاب مضبوط ہو, کتاب کے مضمون جب دقیق ہو اور کتاب کے مضمون انتہائی منافع بخش ہو, تو پھر کتاب کے متن سے مکمل رس لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن تو ان تمام درجوں میں سب سے اعلیٰ ہے, تو ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی بھی شرح ہو, قرآن کی بھی شرح ہو, تاکہ قیامت تک بیٹھنے والا شخص قرآن کی شرح کو سمجھے اور قرآن کی شرح کو سامنے رکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ کرے. اور ہم قرآن کی طرف جب دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ میرا شارع محمد رسول اللہ ہے. یہ مجھے پڑھ کر بھی سمجھائے گا اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ بھی تمہیں بتائے گا. اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ حدیث قرآن کی شرح ہے, حدیث قرآن کی شرح ہے. اور ابھی میں اس کو عرض کرتا ہوں, اس سے ایک خاص موضوع آپ کے ذہن میں لانا تھا اس حوالے سے, کیوں تو آپ سمجھتے ہیں, لیکن اس ضرورت کے اعتبار سے کہ قرآن کی شرح ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص قرآن کی شرح اپنی جانب سے کرے تو اس سے کہا جائے تیرا قرآن سے کیا تعلق, تو ابھی پیدا ہوا قرآن سال, قرآن تو 1400 سال پہلے نکل گیا ہے اور جاری ہو چکا ہے, آ گیا ہے. اگر تو 1400 سال بعد قرآن کی تشریح کرے تو وہ خلاف نہیں, تو جس کے سینے پر اتر رہا تھا, جو رب کو دیکھ کر قرآن دے رہا تھا, وہ اگر قرآن کی تشریح کرے تو پھر اس حدیث کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے لیے تو ہزار اتہامات, ہزار وہم, ہزار شکوک, ہزار معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ذات جو وہی کہ ایک ایک لفظ کو خود دیکھ کر لے رہا ہو, فرشتہ جو لا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہو, جس رب کا کلام ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہو, اور ہر آیت آنے کے بعد اس کی عظمت اور اس ذات کی عظمت ہی کو بیان کر رہی ہو, تو جو تشریح اس نے کی ہوگی وہی قرآن کی اصل تشریح ہے. بعد والے تو گناہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, وسوسوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آفت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ نے جس پر قرآن اتارا اس کو بنایا بھی معصوم, شیطان سے دور رکھا, نفس کے شراروں سے دور رکھا, اور ایسا کامل بنایا کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے بھی شیطان کی چھٹی کر دی. اب بتائیے, قرآن جس طرح پاکیزہ کتاب ہے, توجہ چاہتا ہوں, قرآن جس طرح پاکیزہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے, اس طرح مصطفیٰ کے علم میں, مصطفیٰ کی سمجھ میں, مصطفیٰ کے باطن میں بھی شک نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو مصطفیٰ پر عصمت کا تاج رکھا گیا ہے. تو لہذا جس طرح قرآن شک سے پاک, اس طرح مصطفیٰ کا مزاج بھی شک سے پاک, آپ کا علم بھی شک سے پاک. قرآن جس طرح اپنے ہر کمال کو بیان کرنے میں لاجواب ہے, اسی طرح حضور کے سر پر عصمت کا تاج رکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ جو چیزیں علم کو فساد کی طرف لاتی ہیں, علم کو افتراق کی طرف لاتی ہیں, علم کو انتشار کی طرف لاتی ہیں, اور حوس اور نفس تمام چیزیں ہیں, فرما محبوب کو معصوم بنا کر ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا ہے. اور فرق صرف یہ ہے, ایک قرآن آپ کو جلدوں میں نظر آ رہا ہے اور یہ قرآن تمہیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سمجھا, یہ قرآن سامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے, یہ چپ قرآن ہے جو جلد میں رکھا ہوا ہے, اور میرا محبوب بولتا ہوا قرآن ہے. ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. قرآن سامت ہے, خاموش ہے, ہدایت میں خاموش, وہ سامت ہے, مصطفیٰ ناطق ہے. یعنی بتا دیا گیا یہ دونوں غیر نہیں ہے, ایک کو متن بنایا ہے, ایک کو شرح بنایا ہے. شرح بغیر متن کے کچھ نہیں, متن بغیر شرح کے کچھ نہیں. اس لیے دونوں کو لازم ملزوم کیا, اس لیے امت کا عقیدہ بنا کہ ہدایت ہے ہی قرآن و سنت کا نام, قرآن و حدیث کا نام. اب اس کو دیکھنے کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر فرماتا ہے, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. یہ واضح چیز ہے, اگر کوئی سمجھنا چاہے واضح چیز. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا, وانزلنا الیک الذکر, اے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے, کتاب آپ پر اتاری ہے, لتبین للناس, تاکہ لوگوں کے لیے آپ کھول کھول کر بیان کریں. جب قرآن اتر گیا تو کھول کے بیان کرنے سے کیا مراد؟ کھول, تبیین کہتے ہیں تفسیر کو, تشریح کو. فرما کتاب آپ پر اتاری ہے, ہر ایرا غیر نتو خیرا اس کو سمجھ نہیں سکتا. جب کتاب آپ پر اتری ہے تو تبیین بھی آپ کریں گے. تفسیر کا منصب بھی حضور کو دیا گیا ہے, تفسیر کا منصب کس کو دیا گیا ہے؟ حضور کو. فرما لتبین للناس, لتبین للناس, تم تفسیر کرو گے اس کی, کس کے لیے؟ للناس, لوگوں کے لیے. تو پتا چلا یہ دونوں چیزیں قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے, کہ قرآن آپ پر اترا ہے اور تشریح کا منصب بھی آپ کے پاس. بولی سبحان اللہ, تشریح کا منصب بھی. اچھا, اور اس لیے ہے, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر قرآن کی تشریح کریں گے تو جو شارع کسی کتاب کی تشریح کرے گا تو پہلے کتاب کا علم اس کو ہونا چاہیے, کتاب کی ساری باریکیوں کو وہ جانے, کتاب کے تمام حد و خال کو وہ جانے, کتاب کے ہر راز کو وہ جانے. اگر کتاب کے سارے رازوں کو, حد و خال اور باریکیوں کو وہ نہیں جانے گا تو شرح کیا کرے گا؟ تو اب اگر حضور کا منصب لتبین للناس ہے, قرآن کی تفسیر کرنا, تو پتا چلا جو غیب قرآن میں ہے وہی سینہ مصطفیٰ میں. اب یہ مناظرے کا موضوع نہیں ہے, یہ سمجھنے کا موضوع ہے, یہ ایمان کا موضوع ہے, یہ ملائیت تفرقہ نہیں ہے, یہ تقاضا ہے اس کا. کیونکہ حضور کو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اس آیت میں درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں گے، تشریح کریں گے، اور تفسیر وہ کرے گا جو قرآن کو جانتا بھی ہو. قرآن کی تفسیر صرف آیتوں کو سمجھانا نہیں ہے، معنی بتانا ہے. الف لام میم کیا ہے، کافا یا انسات کیا ہے، دیگر وہ گنجلک مسائل جس کو صحابہ لے جا کر حضور کے سامنے رکھتے. حضور پڑھ تو رہے ہیں لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اگر حضور خود نہ سمجھتے ہوں تو شرح کیسی کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور قرآن دو علم کا مجموعہ ہے، علم ظاہری کا بھی اور علم باطنی کا بھی، علم ظاہر کا بھی اور علم باطن کا بھی. اب دونوں تقاضے ذات مصطفیٰ میں ماننا فرض ہے. جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب ہوگی نہیں جانتے، کل کیا ہوگا حضور نہیں جانتے، دنیا کے راز کیا حضور نہیں جانتے، ہم اس سے پوچھتے ہیں قرآن نے تو منصب آپ کو مفسر کا دیا ہے، تفسیر کا دیا ہے، یہ سارے علوم جو تو بکواس کر رہا ہے یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. ہم نے کہا یہی ہماری فتح ہے کہ یہ حضور کے سینے میں ہے، تو مفسر حضور ہے. اب یہ علم غیب پر جو مناظرے کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، اس بات کے سامنے آگے رہتی کیا ہے؟ اگر حضور سے علم کی نفی کر دی جائے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن سرکار شرح کیسی کریں گے، سرکار اس کی تفسیر کیسی کریں گے؟ اور قرآن نے کہہ دیا تھا ثم ان علینا بیانا، متن تو سب پڑھیں گے محبوب، بیان کوئی نہیں سمجھے گا، تفسیر ہم تجھے سمجھائیں گے اور تو پھر لوگوں کو سمجھائے گا. مجھے بتائیے آپ، آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آدھے گھنٹے میں، مارفانی صاحب 15 منٹ میں لوگ، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم عربی ہیں، آپ نے 11 سال حضور کے ساتھ لگائے ہیں، کتنے بتائیں؟ حضرت عمر جیسا ذہین آدمی جو قریش مکہ کا سفیر ہو، جس کی ذہانت کا کیا مثال دی جائے، وہ صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سورہ بقرہ 11 سال سمجھتے ہیں. جس سورت کو آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے تو 11 سال سمجھ کے آ رہے تھے، کہ مفسر سے سمجھ رہا تھا. یعنی اس میں وہ سمندر ہے جو مصطفیٰ کے ذریعے، یعنی متن تو میں نے آدھے گھنٹے میں سمجھ لیا کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، متن تو سمجھ میں آ گیا. 11 سال اس کے اندر جو مہارت ہے، 11 سال جو اس متن کے نیچے جو علم کا سمندر ہے، قرآن کا جو مقصود ہے وہ سمجھ رہا تھا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں 11 سال کے بعد فاروق اعظم گئے اور آپ کا قیمتی اونٹ تھا جو آپ سواری کے لیے بھی کم استعمال کرتے تھے، بڑا پیار تھا اس کی، قیمت بہت تھی، اس کو آپ نے ذبح کیا. سرکار نے فرمایا اس کو کیوں ذبح کیا؟ کہا حضور آج اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ اب میں نے جانا قرآن میں ہے کیا. اور وہ بھی فاروق اعظم کو وہ بتایا گیا جو ان کے مطلب کا تھا، جو حضور کا مطلب کا وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن کے تو کئی درجے ہیں نا. ایک تو جو حضور کو سمجھایا گیا ہے، اور یہاں پر جو کہا گیا نا کہ محبوب جو ہم نے آپ پر اتارا ہے تو آپ سب بیان کریں، فرما نہیں، لتبین للناس، جو لوگوں کے لیے مفید بات ہے وہ بیان کریں. اگر آپ قرآن کی ہر بات کر دیں گے تو لوگ ایسے ہی مر جائیں گے، کیونکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ پرسوں کیا ہوگا. مرنے سے پہلے اگر بندے کو پتا چل جائے تو مر جائے. فرمانا لوگوں کو وہ بتانا جو ان کے مطلب کا ہے. اور آگے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں موضوع لے کر آیا ہوں. اور ہاں محبوب جو اہل مل جائے نا، جو تیرے مزاج کے موافق تیرے قدموں میں بیٹھ کر بن جائے کچھ، تو پھر اس کو وہ بتا دینا جو دوسرے کو نہیں بتاتا، اس کو وہ بتا دینا جو تو دوسرے کو نہیں بتاتا. اور میں اس موضوع کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا کم رہ گیا ہے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک جھلک آپ صرف سنیے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بخاری شریف میں ہے. حضرت فاروق اعظم خود اس بات کو بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کتاب بدء الخلق کے اندر یہ روایت موجود ہے. بدء الخلق میں کہتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا دریا جو تھا وہ جوش میں آیا اور سرکار ممبر پر جلوگر ہوئے. توجہ رکھنا، ممبر پر جلوگر ہوئے. کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مقامن، سرکار ایک دفعہ کھڑے ہوئے. فاخبرنا، پھر حضور نے خبر دینا شروع کی، پھر حضور نے ہمیں بتانا شروع کیا. کیا بتانا شروع کیا؟ کہاں سے لے کر کہاں تک کی خبر دینا شروع کی؟ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے، حتی فرمایا کہ ان بدء الخلق، سنیے، جب سے دنیا بنی تھی. ایک سال پہلے کی بات نہیں بتا رہے، 2 سال پہلے کی بات نہیں بتا رہے، اور نہ ایسے بتا رہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں حضرت آدم آئے تھے تو حضرت آدم کل آئے تھے اتنی جلدی میں نے بتایا، نہیں. یہ جو حدیث پاک ہے کہ ان بدء الخلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی جب سے کائنات بنی ہے. تو کائنات کل تو نہیں بنی، یہ جملہ تو آسان ہے، کائنات ابھی بنی، کائنات بنی، اللہ نے کائنات بنائی، یہ تو ایک جملہ ہے. لیکن یہ جو نا کہ حضور خبر دے رہے ہیں تو یہ تسلسل کے ساتھ ہے. یعنی کہ کائنات کو بنے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے ہیں، اور کروڑوں سالوں کے اندر جو ہے، کروڑوں سالوں کے اندر جو ہے وہ اربوں مہینے آ گئے ہیں، ان اربوں مہینوں کے اندر کھربا کھرب دن آ گئے ہیں، ان کھربا کھرب دنوں کے اندر اس کے لمحات آ گئے، تو کہا بالتفصیل حضور نے خبر دی. اب جملہ سمجھنا اس پر، یہ آگے فرما کہاں تک کی خبر دی، توجہ رکھنا، فرما ان بدا الخلق حتی دخل اہل جنت منازلہم و اہل النار منازلہم. اس کو تو مانو حدیث، تم کہتے کتابوں میں نہیں ہے، یہ تو بخاری پڑھ رہا ہوں میں. فرمایا جو سب سے آخر میں، پہلا نہیں، سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے وہ بھی بتا دیا. ملا کہتا کل کی خبر حضور کو نہیں، تو میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم، تو حضور کے بارے میں کہتا کل کی خبر نہیں ہے، یہاں تو حضور اس کی خبر دے رہے ہیں جو آخری میں جنت میں جا رہا ہے. حتی دخل اہل جنت منازلہم و اہل النار منازلہم. توجہ سے سنیے ایک ایک لفظ، میں وقت مختصر ہے اور قیمتی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس کی بھی خبر عطا فرمائی، جو سب سے آخر میں جہنم میں جانے والا تھا اس کی بھی خبر عطا فرمائی. اب سنیے، یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوا کہ جناب یہ حضور نے جو خبر عطا فرمائی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر مرحمت فرمائی ہے، یہ تو یہ ایک محاورے کے طور پر تھا یا ایسی حضور نے ذکر فرمایا یا تفصیل کے ساتھ تھا؟ تو علامہ عینی نے فرمایا تفصیل کے ساتھ تھا. تو سوال پیدا ہوا کہ بھائی کروڑوں سال کو اگر کروڑوں سال کی خبر دے رہے ہیں تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی تو کروڑوں سال چاہیے. یہ تو حدیث میں آ رہا ہے صبح سے لے کر شام میں سب بیان کر دیا. اب صبح سے لے کر شام کے اندر اگر کروڑوں سال کا ایک ایک لمحہ ایک ایک دن بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو اتنے سال چاہیے نا کہ اس تاریخ کو پورا ایک لفظ بھی نہ چھوٹے. تو یہ ایک دن میں کیسے بیان کر دیا؟ تو جو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بس ایسے ہی تھا. اللہ عینی نے ان کو جواب دیا، فرمائیے ایک دن میں خبر دی ہے، ایک دن میں خبر دی ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ حضور کا معجزہ تھا. جس طرح معراج کے ہزاروں سال کے سفر کو ایک ساتھ کا خدا نے بنایا تھا، اس طرح اپنے محبوب کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے کروڑوں سال کو صبح اور شام کے درمیان لپیٹ کے رکھ دیا. اور اس پر حضرت عمر کے بڑے باکمال جملے آخر میں، فرما حفظہ ذالک من حفظہ و نسیہ ذالک من نسیہ. فرما اے زیادہ شور نہیں کر، جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جس کو بلانا تھا اس نے بلا دیا. یہ حضرت عمر کے جملے، فرما حفظہ ذالک من حفظہ نسیہ ذالک من نسیہ. کیوں شور کرتا ہے محبوب کے علم پر؟ تیرے کو یاد نہیں ہے نا، تو تیرا قصور ہے، جس کو یاد رکھنا تھا انہوں نے یاد رکھ لیا ہے. جنہوں نے یاد رکھنا تھا انہوں نے یاد، بولیے، رکھ لیا ہے. اور قرآن کے اندر جمی ما کانو ما یکون کی خبریں ہیں. وقت میرے پاس مختصر ہے اس لیے میں صرف موٹے موٹے حوالے پڑھتے ہوئے آگے نکل رہا ہوں. قرآن کے اندر جمی ما کانو ما یکون کی خبریں موجود ہیں. ما کانا جو ہوا، وما یکون جو ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ما کانا جو ہوا پاسٹ ماضی، وما یکون جو پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں ہے، یعنی تینوں زمانے اس کے اندر موجود ہیں قرآن کے اندر. اب اگر حضور اس کے شارح ہیں تو حضور کو بھی تینوں زمانوں کو علم ہونا چاہیے. اللہ کا یہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا جس رب کو علی کل شیء قدیر کہتے ہو نا، وہ امکان کذب پر تو علی کل شیء قدیر نہیں ہے، مصطفیٰ کو علم دینے میں علی کل شیء قدیر ہے. جب کذب الہی کا مسئلہ آتا ہے تو علی کل شیء قدیر پڑھتے ہو، اور حضور کے علم کا مسئلہ آتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ جس رب نے مصطفیٰ کے سینے پر وہ کتاب اتاری کہ جس کا ایک حرف پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، تو محبوب کے سینے کو مضبوط کر کے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کر کے وہ علم عطا فرمایا، اس خدا سے بعید بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو علوم کے سمندر قرآن اتارے ہیں، جس طرح اپنے فضل سے کتاب اتاری ہے، اسی طرح اپنے فضل سے وہ علم بھی عطا فرمایا ہے. علم خدا کو ڈھونڈ رہے اسی پر اعتماد کر لو کہ وہ اس نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. حضور نے خود سے نہیں سیکھا، اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور جو مسلمان حضور کے علم کی قدر مانتے ہیں وہ خود سے نہیں مانتے، اللہ کی عطا ہی سے مانتے ہیں. لیکن تیری طرح بخیل نہیں ہے کہ اتنا دیا. میں نے کہا جب اللہ دے رہا تو اتنا متنا کیا کر رہا ہے پھر تو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ان آتا ہی نہ کل کوثر. ملا جی مر کر کھپ جاؤ گے، قومیں کھپ جائیں گی، کوثر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی زمین جس کو کوئی گن سکتا ہے، دنیا کو کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ سے جب پوچھا گیا، کافروں نے پوچھا نبی پاک سے کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ذکر فرمایا، محبوب ان سے کہو متاع الدنیا قلیل، یہ اتنی بڑی دنیا، اور اس دنیا کے پر جو کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی الغرض ساری چیزیں، پہاڑ، سمندر، سبزے، باغات، اناج، انسان، درندے، پرندے، شجر، حجر، جینا مرنا، سب کون شمار کر سکتے، شعبے نہیں شمار کر سکتے. تو اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا، یہ دنیا اور اس کا متاع جتنا ہے قلیل، میری نظر میں تھوڑا ہے. آپ اندازہ لگائیے، رب کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس پر زیست اور زندگی کے جتنے متاع حیات ہیں سب میرے نزدیک تھوڑے ہیں، لیکن فرما جب محبوب کو دیا تو فرما قلیل، قلیل ساری دنیا قلیل ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ساتوں آسمان رب کے سامنے قلیل، ساتوں زمین رب کے سامنے قلیل، ساتوں زمین اور سمندر رب کے سامنے قلیل، پہاڑوں کا سلسلہ قلیل، فرشتے قلیل، جانور حیوان انسان قلیل، درخت نباتات حجر، یہ جو ہزار 18,000 سے زیادہ جو عالم ہے یہ سب رب کے نزدیک قلیل ہے. ساری کائنات کو خدا نے قلیل کہا، اور مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے کثیر دیا، یہ نہیں کہا کہ کثیر دیا، کیونکہ کثیر قلیل کے مقابلے میں بہت کو کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ان آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر دیا، اس لیے کہ کچھ کچھ مل کر قلیل بنتے ہیں، تو کچھ کچھ کثیر مل کر کوثر بنتے ہیں. تو ساری دنیا کو خدا قلیل کہے، مصطفیٰ کی عطا کو کثیر نہیں کوثر کہے، تو کون مصطفیٰ کے دامن کرم کی وسعت کو پہچان سکتا ہے؟ اور یہ دینا کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں. میں نے کہا سورہ کوثر ہی تم پڑھ لیتے تو اتنی بڑی قرآن کی تحریف، ان آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور کوثر کئی کثیر مل کر بنتے ہیں، اور کئی قلیل مل کر کثیر ہوتا ہے. کئی قلیل ملیں گے تو کثیر بنے گا. جب ساری کائنات قلیل ہے تو ایسی درجنوں کائنات بنے گی تو پھر ایک کثیر، اور درجنوں کثیر ہوں گے تو پھر کوثر. یہ لفاظی نہیں ہے، یہ دلائل کے ساتھ ہے کہ کوثر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مصطفیٰ کے دامن کی وسعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ محبوب کون کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ ہم نے تو اتنا دیا کہ فرد بشر اس کو شمار نہیں کر سکتا، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا. لوگ غوث اعظم کو نہیں سمجھ سکے تو سرکار کو کیا سمجھیں گے؟ جو جھلک ہے، جو ایک جھلک ہے ذات مصطفیٰ کی. لوگ حضرت مولا علی کے علم کو نہیں سمجھ پائے، فاروق اعظم کی جرت کی وسعت کتنی اس کو نہیں دیکھ پائے، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے سمندر کے کنارے کو کوئی نہیں پکڑ پایا، عثمان کے حیا کی وسعت کے کرامت کو کوئی نہیں پکڑ پایا. تو یہ تو مصطفیٰ کی جلوہ گریاں ہیں، کھڑکیاں ہیں، جو اندر اصل میں حسن مصطفیٰ ہے. ایک کھڑکی سے صدیق اکبر نظر آتے ہیں، ایک سے فاروق اعظم نظر آتے ہیں، ایک سے عثمان نظر آتے ہیں، ایک سے علی آتے ہیں، ایک سے اولیاء آتے ہیں. یہ کھڑکیوں کا کمال نہیں ہے، یہ وحدت الوجود کا ثبوت ہے کہ اندر ایک شان جلوہ گر ہے. اس کھڑکی سے کچھ اور نظر آتی ہے، اس سے کچھ اور نظر آتی ہے، اس سے کچھ اور نظر آتی ہے، اس سے کچھ اور نظر آتی ہے. تو یہ اصل ذات مصطفیٰ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے قرآن میں جمی ما کان و ما یکون تمام چیزیں شامل ہیں. توجہ رکھیے، ہم اپنے اختتامی جملے کی طرف چل رہے ہیں، اور چند قیمتی حوالے میں آج کی نشست میں آخر میں آپ کی خدمت رکھنا چاہوں گا. آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کو کیسی کیسی خیرات عطا فرمائی ہے. اب قرآن کے اندر، اور جب مباحثہ ہوتا ہے نا علم غیب میں، تو ہم مقدمہ یہیں سے باندھتے ہیں. یہ کہتے حضور کے علم غیب ہے، میں نے کہا پہلے قرآن کے اندر کیا، پہلے اس پہ بات کرو. وہ کہتے اس پہ بات نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ حضور تو شارے ہیں، پہلے اصل متن آئے گا تو پھر شارے کی بات آئے گی نا، پہلے اس پر بات کرو. اور اس پر دعویٰ لکھنے کے ساتھ اگلا بھاگ جاتا ہے. اس لیے الجھتے اس کو ہے جن کو بات کرنا نہیں آتا. مصطفیٰ کی شان قرآن کے ذریعے ہے، قرآن سمندر ہے، مصطفیٰ اس کے مظہر اور اس کے پرتوں ہیں. وہ قرآن کا علم جاری وہاں سے ہوتا ہے، قرآن کا علم جاری وہاں سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر توجہ کے ساتھ، تو قرآن میں جمی ما کون و ما یکون کا علم موجود ہے. تو یہ فرض ہے، علماء نے لکھا یہ فرض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمی ما کون و ما یکون کا علم ہو. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، تو یہ کہتے ہیں ما کون و ما یکون کا لفظ حضور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. ہاں حضور کو، حضور نے خبریں دی ہیں، لیکن ما کون و ما یکون نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا. میں نے کہا اگر کوئی کہہ دے تو اب سنو کون کہتا ہے. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان کے اندر اور مجموعۃ الفتاوی جو اس کا ہے گیجٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 152 پر، 152 یہی چھپرا جو اپنی زندگی میں چھپوائے تھے 30 جلدوں پر، فتاوی ابن تیمیہ اس کی جلد نمبر 11 ہے یہ، ٹھیک ہے، جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 152 ہے. اور اس کی کتاب الفرقان بین الاولیاء والرحمن واولیاء الشیطان صفحہ نمبر 94-95 ریکارڈ ہو رہا ہے. اب سنیے کیا لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے وہ کرامت الاولیاء انما حصلت ببرکت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ اولیاء کو جتنی کرامتیں ملی ہے سب یہ حضور کی دعا سے ملی ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں اور عبارت میری امام احمد رضا کی نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ کی خود عبارت ہے. وہ کہتا ہے وہ کرامت الاولیاء ہے اور نہ ہو تو مجھ سے ملے پھر. میں نے ایک ایک چیز کا حوالہ دے دیا ہے. بعض دوست کہتے ہیں وہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ میں نے کہا میرے بھائی ہمارے پاس عمر بہت کم ہے اور ٹائم بھی بہت کم ہے، سیدھی سیدھی ساری باتیں ہم بتا دیتے ہیں حوالوں کے ساتھ، نیٹ کا زمانہ کھولو اور خود پڑھ لو. ہم وہ بات کرتے نہیں کہ بخاری میں آیا ہے. الحمدللہ جب تک بخاری میں آنکھ سے دیکھ کر صفحہ نمبر جلد نمبر آپ تک بیان نہیں کر دیتے، رات کو نیند نہیں آتی ہمیں، کیونکہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تہدی سے نعمت کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تو جلد نمبر بھی پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر بھی پڑھتے ہیں، تاکہ اویئرنس آپ کو دے دی ہے. اب جس کو دکھانا جا کر دکھاؤ، ٹھیک وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چاہا. اب دیکھیں، میں نے پھر حوالہ دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 152 اور ان کی کتاب الفرقان صفحہ نمبر 94-95، اس میں وہ لکھتے ہیں وہ کرامت الاولیاء انما حصلت ببرکت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ حضرات اولیاء کی جو کرامتیں ہیں نا، یہ سب حضور کی اتباع کی وجہ سے. ففی حقیقت تدخل فی المعجزات رسول، اور اصل میں یہ حضور کے معجزات ہیں، مثل انشقاق القمر و تسبیح الحصات فی الکف و اتیان الشجر الیہ و حنین الجزع الیہ و اخبار لیلۃ المعراج بصفۃ البیت المقدس. کا جس طرح کہ حضور نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، حضور کی ہتھیلی کے اوپر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور سرکار کے ساتھ ایک جو کھجور کا تنا تھا وہ آپ کے فراق میں رو رہا تھا، یہ اور لیلۃ المعراج کی ساری خبریں، کا یہ ساری خبریں اس سے ملتی جلتی اولیاء سے بھی ہوتی ہے، اور یہ اسی اصل معجزے کا فیض ہوتا ہے. اب اگر ولیوں کے لیے ہم کہیں یہ مانے تو تم کہتے ہو شرک، تو میں نے کہا یہ آپ کے ابا لکھ گئے تو یہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ میں بات اختلاف کے لیے نہیں کر رہا، سولوشن کے لیے کر رہا ہوں. خدا را جو مسلمات ہے اس کو نہ چھیڑیں. میں نے فران لون میں بھی یہ بات کی ہے، وقت نہیں، اسرائیل ہمارے سر پر آ گیا ہے. خدا را اس باتوں کو مناظرہ نہ بنائیں، نوجوانوں کو نہ بانٹیں، جو چیز مسلمات ہے اس کو مسلمات میں رہنے دیں. یہی بات اگر امام محمد رضا لکھیں تو تم نہیں مانتے ہو، یہی بات ابن تیمیہ نے لکھی تو مانتے ہو، تو کم سے کم جو مسلمات ہیں وہ ہر جگہ مسلمات رہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں امام محمد رضا نے نیا دین نہیں نکالا، وہی بات کی ہے جو سب نے کی ہے، وہی بات کی ہے جو سب نے کی ہے. اور آگے جملہ سنیے آپ، ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وہ اخبار ہوں، کاشف سنو، وہ اخبار ہوں بما کان وما یکون، اور حضور نے خبریں دی ہیں جو ہو گیا، جو ہوگا اور جو ہوتا رہے گا. اس پر ساری امت کی تکفیر کی گئی ہے، اور یہی لفظ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں وہ اخبار ہوں بما کان وما یکون، حضور نے خبریں عطا فرمائی جو ہو گیا، جو ہے اور جو ہوگا. تو جب ما کان وما یکون ابن تیمیہ مانے تو وہ امام الموحدین ہوتے ہیں، اور ہم کہیں کہ حضور ماں کانوں میں یقین مانتے ہیں تو پھر شرک کا فتویٰ کیوں دیا جاتا ہے؟ پتا چلا کہ آپ کے مدارس سے جاری ہونے والے شرک کے فتوے اور ہیں، کہ اوروں کے لیے اور اپنے ابا کے لیے اور. تو دین کسی کے ابا کا نام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی محبت کا نام ہے. یہ میں نے صرف حوالے اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے. جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، اور یہ حوالہ نمبر، یہ حوالہ جامع ترمذی کا بڑا قیمتی ہے، ذرا غور کرنا، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. حدیث نمبر ہے 2906، حدیث نمبر 2906. رسول کریم خود فرماتے کتاب اللہ فیہ نبا، اللہ کی کتاب مجھ پر اتری ہے، اس میں کئی خبریں ہیں. کون سی خبریں یا رسول اللہ؟ ما کان قبلکم وہ خبر ما بعدکم، فرمایا کہ وہ خبریں بھی ہیں جو پہلے ہوئی ہے، وہ خبریں بھی ہیں جو بعد ہوئی ہے. یعنی جمی ما کانو ما یکون کا وہ نظریہ پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی بولیے ذکر فرما دیا ہے. اب یہ کتاب جس کا ختم ہوا ہے، اس حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں. فرمایا لتبین للناس، اختتامی جملے بڑے قیمتی، لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب آپ اس کو بیان کرو جتنا ان لوگوں کے مطابق ہے. اور کیا کروں یا اللہ؟ کا وہ تیرے لیے. اس کا کیا کروں یا اللہ؟ فرما جو اہل مل جائے تو تھوڑا بتا دینا. اللہ کروڑ رحمت اتارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی قبر پر. آپ نے مدارج میں فرمایا کہ حضور کو تین قسم کے علم ملے. کیا فرمایا؟ حضور کو تین قسم کے علم ہے. ایک علم وہ ہے جو سب کو بتانا ہے، ایک علم وہ ہے جو اہل کو بتانا ہے، اور ایک علم ہے جو کسی کو نہیں بتانا. کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ایک علم ہے جو سب کو بتانا ہے، جو سب برداشت کریں گے، اور ایک علم ہے جو خاص لوگوں کو بتانا وہ برداشت کریں گے، اور ایک محبوب تیرے لیے ہے کہ وہ میری ذات سے بارے میں ہے. وہ علم اس لیے بتایا، علم ہوگا تو مجھے زیادہ پہچانے گا، زیادہ پہچانے گا تو قرب کی منزل اور ہو جائے گی. وہ تیرے مرتبے کا ہے، وہ ابو بکر بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ عمر بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے ابو بکر برداشت نہیں، میں نے کہا بخاری کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو خلیل بناؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو خلیل بناؤں. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے دل میں سارے راز ڈال دیں. سکا فرماتے ہیں میں نے ڈھونڈا لیکن کسی کو نہیں بنایا، میرا دل چاہتا تھا کہ ابو بکر بناؤں. لو اتخذت خلیلا فی امتی، یہ الفاظ میرے ذہن میں آگئے. فرمایا بخاری میں کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا گہرا دوست بناتا، توجہ سننا، مقام مصطفیٰ کی بزرگی، گہرا دوست بناتا جسے دل کی ساری بات بتاتا، تو لا اتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو یہ درجہ دیتا. لیکن نہیں، ابو بکر کا سینہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو یا رسول اللہ پھر آپ کا دعا
دوست کون ہے جس سے آپ دل کی ساری بات کرتے ہیں؟ فرمایا ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، فرمایا وہ رحمان کی ذات ہے جس سے میں اپنے دل کی ساری بات کرتا ہوں. بخاری میں خدا را اس کو اس حوالے سے مت سنیے گا کہ میں بول رہا ہوں، میری ذات سے درجنوں لوگوں کا اختلاف ہوگا، میرے لہجے سے اختلاف ہوگا، میرے معاملات سے اختلاف ہوگا، ان تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھیے، میری کوئی اوقار و حیثیت نہیں ہے. میں اس عظیم ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پڑھ رہا کر رہا ہوں جن کی عظمت کو قبول کیے بغیر آپ کی شب قدر نہیں ہو سکتی، اللہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو مجھے دیکھ کر قبول نہ کریں، اس پیارے حبیب کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کے سر پر ورفانا لک ذکر کا تاج رکھا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہے، ان اعطیناک الکوثر کا تاج رکھا ہے، ان کی تعریف کو انہی کے حوالے سے سنیں. بس ذات بیچ میں نہ، نہ میری ذات بیچ میں آئے، نہ کسی اور کی ذات بیچ میں آئے. نبی کی عظمت ہے جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، ان کی عظمت کو جتنا سنو گے، جتنا سمو گے، اتنا معرفت الہی اللہ کی پہچان کے دریچے کھلیں گے. اب چلتے چلیے، آپ فرمایا جمی ما کون میں یقین قرآن کے اندر ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، اور جو ہے اور ہوگا. فرمایا محبوب یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، ہاں جو رازدار آ جائے اس کو بتا دینا ہے. رازدار آ جائے، سرکار کے ایک رازدار ہے جن کا ذکر میں نے فرحان حال میں کیا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان. میں نے ان کو کہا تھا یہ اسکینر مشین کے مانند ہے، یہ جس کو دیکھ لیتے پرکھ لیتے تھے. ایمان اب ذرا توجہ رکھنا، کہتے جی دل کی بات تو حضور نہیں جانتے. میں نے کہا حضور کے قدموں میں جوتے اٹھانے والا جانتا ہے. توجہ رکھیے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی دل کے رازوں کو جانتے ہیں، معافی صدور کو جانتے ہیں، دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. توجہ کیجیے، یہ تھوڑا سا وقت انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا باعث برکت بنے گا. جیسے ایک رات ہزار مہینے کے برابر ہے، میں صرف حضور کی عظمت کے لیے بات کو ذکر کر رہا ہوں اور آپ اسی جذبے سے سماعت کر رہے ہیں. سرکار دو عالم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں، یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو رازدار لوگوں میں سے. دیکھو ایمان دل کی صفت ہے. ایمان اس دن رہ گیا تھا حوالہ، تو میں نے کہا وقت فرصت ہے، کہاں وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، تو آج کی نشست میں تو یہ حوالہ پڑھوں گا، آگے پھر زندگی رہی نہ رہے، لیکن آج تو یہ ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ بات نکلے اور آپ تک پہنچے کہ سرکار کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی عظمت کیسی ہے. یہ حضور کے مقام پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو سرکار کے جوتے اٹھانے والے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سنیے آپ، سرکار کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں. دیکھو منافقت جو ہے نا، نفاق، یہ دل کی صفت کا نام ہے. کس کا نام ہے بولیے؟ نفاق کس چیز کا نام ہے؟ دل کی صفت کا نام. ایمان کس چیز کی نام ہے؟ دل کی صفت کا نام، اور یہ دل کے اندر رہنے والی ہے. حذیفہ بن یمان وہ ہیں جن کے گرد صحابہ جمع ہوتے تھے، کیونکہ ان کو سب پتا تھا کہ حضور نے کس کو منافق کہا ہے، کس کو منافق کہا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں واضح طور پر پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو یہ. علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ، حضور کے رازدار صحابی. حضور کے بولیے رازدار. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث حضرت، توجہ سنیے کہ بخاری شریف کے اندر ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں بطور خاص حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے ایک ایک فتنے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فتنہ ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم میں سے فتنوں کے متعلق رسول اللہ کی حدیث کس کو یاد ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں نے کہا مجھے یاد ہے، اور بالکل اسی طرح یاد ہے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا تھا. حضرت عمر نے کہا تم بہت جرأت مند ہو، وہ حدیث کس طرح ہے؟ میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا، مرد کے اہل و عیال، مال اس کا، نفس اس کی، اولاد اس کے پڑوسی میں فتنہ ہے. وقت نہیں ہے صرف حدیث سنیے آپ، ورنہ یہ تشریح لائق چیزیں ہیں. فرما مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے، اس کے اہل و عیال، مال اس کا، نفس اس کی، اولاد اس کے پڑوسی میں، اس کے لیے فتنہ ہے جس کا کفارہ روزے، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میری مراد یہ نہیں، میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو سمندروں کی موجوں کی طرح امت پر آئے گا. حضرت حذیفہ نے کہا ہاں اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کیا خطرہ ہے؟ آپ کو کیا ڈر ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس، حضرت حذیفہ نے کہا آپ اور اس فتنے کے درمیان ایک تالے والی دیوار ہے. اب دیکھو راز سب پتا ہے لیکن کنائے میں بتاتی، کوئی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے نا. اب حضور نے ان کو بتایا تھا حضرت عمر کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ آپ نہیں گھبرائیں، آپ کے دور میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک لوہے کی دیوار ہے.
لوہے کی دیوار ہے. حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کون کھولے گا جو تالا لگا ہوا ہے یا توڑا جائے گا؟ تو میں نے کہا وہ کھولا نہیں بلکہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے کہا پھر تو زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، یعنی فتنہ ہی فتنہ رہے گا. میں نے کہا ایسے ہی ہوگا، اگر وہ دیوار گر گئی تو پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے اور پھر قیامت تک وہ فتنے رکھیں گے نہیں. راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عمر سے، حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا ہاں، جیسے وہ جانتے تھے کہ صبح کے بعد رات ہے تو اسی طرح وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس فتنے سے مراد اور اس دیوار سے مراد کیا ہے. پھر ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھنے سے ڈرتے رہے، کیونکہ راز کی بات تھی کہ اگر ہم پوچھ لیں تو پہلے ہی ہمارے لیے صدمہ ہو جائے، تو ہم ڈرتے رہے. لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ حضرت حذیفہ سے جب پوچھا گیا کہ اس دروازے اور دیوار سے مراد کیا ہے تو انہوں نے کہا سیدنا عمر خود ہے. جب یہ شہید ہو جائیں گے تو فتنے شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے حضرت عمر کے دور سے آپ کی شہادت کے بعد جو فتنے شروع ہوئے پھر رکے نہیں. آپ سے پہلے سارے فتنوں پر کنٹرول کر لیا گیا تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی کنٹرول ہوا مرتدوں کا فتنہ. تو یہ راز تک حضور نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا. اب منافقین کون ہیں یہ آپ سنیے. حضرت حذیفہ تو صحابی ہیں، سرکار جس دراز گوش پر بیٹھتے تھے نا، بولو سبحان اللہ، سرکار کی جو سواری ہے نا دراز گوش بمانا گدا خچر، ٹھیک ہے، اس پر ہنسے گا کوئی نہیں، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں ایمان کے لالے لگتے ہیں اور اس پر خاموش رہنے سے ایمان ملتا ہے. اس دور میں سواری خچروں پر، گدوں پر، ڈنگروں پر اس طرح ہوا کرتی تھی. سرکار کا دراز گوش جو ہے یافور، بولو سبحان اللہ، کیا نام ہے اس کا، جس پر حضور بیٹھتے تھے، جس پہ حضور، تو صحابہ کرام، یہ تفاسیر میں موجود ہے کہ سرکار جس حمار پر بیٹھے، گدا سب سے بڑا جاہل جانور ہے، اگر شاگرد استاد کے پاس پڑھے اور یاد نہ کرے تو استاد پیار سے کہتا تو تو بالکل کھوتا ہے، تجھے تو کچھ یاد نہیں ہوتا، کیونکہ کھوتے میں علم نہیں ہوتا، کھوتے میں سمجھ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں براق پر بیٹھ کر نہیں گھومتے بلکہ حمار پر بیٹھ کر گھومتے ہیں. سرکار چاہیں تو براق پر بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن حمار کو اس لیے لیا کہ سرکار نے پھر کچھ علم نہیں، دیکھو میں اس کو کیا بنا دیتا ہوں. اب گدا جس میں علم کا تصور ہی نہیں، غبات اور حماقت کا وہ استعارہ ہے. غبات اور حماقت کو جب اگر تشبیہ دی جائے تو لفظ گدے سے دی جاتی ہے. تو سرکار کا حمار، حمار شریف یافور جس پر حضور بیٹھتے تھے، تو سرکار کے بیٹھنے سے وہ اتنا بڑا عالم بن گیا کہ یہ دنیا کے عالم تو کتاب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں. اس کی شان یہ تھی کہ جب مدینے میں نئے نئے تاجر آنے شروع ہوئے نا کہ پتہ نہیں چلتا کون ہے، تو صحابہ کرام اس کی رسی کو لا کر نا بازاروں میں گھماتے تھے. وہ جس کے آگے سیدھا سیدھا نکل جاتا تھا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ مومن ہے، اور جس کے آگے پیشاب کرتا تو کہتے ہیں منافق ہے. اندازہ لگائیے آپ کہ دل کے اندر کی بات حضور کے اس جانور کو بھی پتا ہو جاتی تھی جس پر حضور سوار ہوا کرتے. بولیے سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان سے ایک حدیث سن لیجیے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان سے یہ روایت واضح طور پر گویا کہ کتابوں کے اندر درج ہے، اور بالخصوص ہمارے پاس ہمارے پاس لائبریری میں کتاب موجود ہے، جمع الجوامع. یہ امام سیوطی کی حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے سندوں سے جمع کیا ہے. دنیا میں اس سے بڑی حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ 45,000 سے زیادہ حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہیں. کتنی؟ 45,000 سے زیادہ حدیثیں جمع کی گئی، یعنی نئی حدیثیں نہیں، پرانی حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی کتاب انہوں نے بنائی ہے. ان کی جامع الکبیر تھی، جامع الصغیر تھی، اس کو انہوں نے جمع کیا، اور ساری احادیث جو بخاری، مسلم، ادھر سائی، سب کو جمع کر کے انہوں نے کتاب بنائی ہے، جمع الجوامع. تو میں جمع الجوامع کا حوالہ آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں. جمع الجوامع جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 292 میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عمر ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو اس کا نماز پڑھنے کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. اب سننا یہ روایت، حضرت عمر ایک نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور حضرت حذیفہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے. وضو کر کے فارغ ہوئے اور بالکل لوگوں سے کہا کہ جاؤ میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. سر اٹھا کر دیکھا تو آگے حضرت حذیفہ بیٹھے تھے. انہوں نے صرف اتنا کیا، حضرت حذیفہ نے حضرت عمر کو دیکھ کر کیا، حضرت عمر نے جوتے دوبارہ اتار دیے، فرمایا اپنا جنازہ خود ہی پڑھو، اپنا جنازہ خود ہی پڑھو، حالانکہ وہ میت اندر رکھی ہوئی ہے، حضرت عمر نے جنازہ پڑھانا ہے. حضرت عمر وضو کر کے فارغ ہوئے ہیں، حذیفہ نے صرف سر ہلا کر کہا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. حضرت عمر نے جوتے اتار دیے. جمع الجوامع کا حوالہ میں نے دیا، بڑا قیمتی حوالہ ہے یہ، اس لیے میں نے تھوڑا سبق لیا آپ کا، یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ جب آئے نماز نہیں پڑھائی اور ایسی جا کر حذیفہ کے پاس بیٹھ گئے، کہا کیوں؟ کہا یہ منافق تھا.
ہے یہ منافق تھا. اور منافق کون ہے کون نہیں یہ دل کی صفت ہے, یہ اللہ جانتا ہے, اس کی اطاعت اس کے محبوب جانتے ہیں, اور اس محبوب نے کرم فرمایا خادموں کے پر وہ بھی جانتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان, اور حضرت حذیفہ بن یمان سے حدیث اور سنیں گے آپ, وہ آج کے, یہ آج کے 2014 ہے نا, آج تاریخ کیا ہے 25 جولائی, 25 جولائی 2014 کی تاریخ کو بھی حضرت حذیفہ نے بیان کیا ہے. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 175, فکان من الغاوین, سورہ آراف کی آیت ہے, اس کی شرح میں علامہ ابن کثیر نے حدیث سے ہی نقل کی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ آئے, کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں, کہ ایک بہت بڑا فتنہ امت کی طرف آئے گا, کیونکہ سارے فتنوں کے بارے میں ان کو پتا تھا. سن رکھنا توجہ, کہ کون سا فتنہ آئے گا, کہ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ وہ قرآن بہت پڑھے گا. تو کہ قرآن پڑھے گا تو پھر قرآن پڑھنے میں فتنہ کیسا ہے, تو کہ یہی تو فتنہ ہے, اگر مندر سے آئے تو پھر کیا فتنہ ہے, قرآن پڑھے گا مسجدوں میں ہوگا, کہ کیا فتنہ ہے, کہ وہ قرآن پڑھے گا قرآن کی تبلیغ کرے گا, جب وہ حلقہ بنا لے گا اس کے بعد وہ اپنے عزائم دکھائے گا. کیا؟ وسع علی جانب السیف, جب وہ اپنی جماعت تیار کر لے گا, حذیفہ بن یمان کہتے ہیں, پھر وہ اسلحہ اٹھائے گا, کس پر؟ اپنے وطن والوں پر, اور سب کو قتل کرے گا. پوچھا گیا کہ قتل کیوں کرے گا, تو کہا میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا کہ حضور قتل کیوں کرے گا اور کیا بنیاد ہوگی, کیا سبب ہوگی, تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا تھا وہ رماؤ بھی شرک, وہ گروہ کہے گا یہ سارے کافر ہو گئے مشرک ہو گئے اس لیے میں گردن کاٹ رہا ہوں. بولی آج کے لیے ہے کہ نہیں, میں چیلنج کرتا ہوں اس کے ایک راوی کو کوئی غلط ثابت کر دے. فرما گردنیں کاٹیں گے اور وجہ کیا بنائیں گے, شرک. تو صحابہ نے پوچھا کہ واقعی میں امت ساری مشرک ہو چکی ہوگی اس ٹائم پر, تو کہا میں نے یہی بات حضور سے پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ تو قرآن پڑھنے والے ہوں گے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے اور ان کو مشرک کہہ رہے ہوں گے, تو واقعی میں آپ کی امت مشرک ہو چکی ہوگی. ایوما اولا بالشرک الرامی والمرمی, مارنے والا مشرک ہوگا یا مرنے والا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے حضور نے بتایا کیا بتایا؟ کہ کیا؟ کہ کان قریب لاؤ. کہ لایا, تو کہا حضور نے فرمایا بل الرامی, امت مسلمان ہوگی وہ خوارج ہوں گے, امت پر شرک کا فتویٰ لگا کر ان کو مار رہے ہوں گے. آج یہ پاکستان میں ہے کہ نہیں؟ آج یہ عراق میں ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج یہ شام میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے شرک کے فتوے, شرک کے فتوے لگا کر مارا جا رہا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا حضور امت شرک کرے گی؟ بخاری میں فرمایا حضور نے ما خوف علیکم من تشرکوا بعدی, حضور فرماتے ہیں مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. اب ان دونوں حدیثوں کا سامنے رکھے, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میری اس گفتگو پر ذرا غور کریں اور ان تمام باتوں کو آئینہ بنا کر اپنے سامنے لائیں اور اس لیلۃ القدر کی برکت سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہیں کیا, یہ چیزیں ہیں کیا. حضرت اب کہتے بخاری میں کہ حضور نے مجھے دو علم سکھائے ہیں, ایک علم وہ ہے جو میں تمہیں حدیثوں میں پڑھا رہا ہوں, دوسرا علم ہے اگر بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو گے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی لکھا کہ وہ کیا تھا, فرمایا وہ ظالم حکمران جو آئیں گے اسلام میں ان کے نام تھے. آپ کو پتا تھا کہ یزید آئے گا, حضرت ابن حجر لکھتے ہیں, اور یزید کی خباثت کے بارے میں حضور نے بتایا ہوا تھا ابو ہریرہ کو, اس لیے ابو ہریرہ دعا کرتے تھے یا اللہ 60 صدی ہجری کے لونڈوں کی حکومت سے پہلے مجھے ایمان پر موت دے دے. دیکھیں ٹھیک 60 ہجری کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 59 ہجری کو حضرت ابو ہریرہ انتقال فرماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ تفصیلاً اور تحقیقاً یہ ساری چیزیں ان کو بیان فرمائی ہے. اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت بولیے حضرت, بھوک تو نہیں لگی؟ ٹائم پر کھانا کھا لیں گے نا, بگدڑ تو نہیں ہوگی؟ ہماری الیاس بھائی کو بہت تشویش ہوتی ہے, آپ گھبرائیں گے نہیں, ٹھیک ہے, بڑے سکون کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا. ایک حدیث پاک سنیے, یہی دعا ہے, یہی ذکر ہے, یہی فکر ہے, ہاں یہی ذکر, یہی اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے, یہی لیلۃ القدر کی سب سے بڑی دعا ہے. بھائی ہم نے کیا دعا کر رہی, یہ پڑھیں گے خود دعائیں مقبول ہو جائیں گی. آپ دلوں میں تمنائیں رکھیں جو آپ لے کر آئے تھے, اب میں حدیث پڑھتا ہوں, اس کی برکت سے انشاءاللہ بغیر لفظ زبان پر لائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, پہلے ان کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کی شان کیا ہے. حذیفہ بن یمان کو آپ نے دیکھ لیا, وہ یافور کو دیکھ لیا آپ نے, جانور تھا گدا حمار, لیکن علم کیسا تھا. اب اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتی ہے, حضور کو دل کی باتیں نہیں پتا. تو میں نے کہا یار کہاں سے تم نے لکھ لی ہے, ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ جو مسلم اگر حضور کے خلاف تم نے لکھا تو تم کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو, امت کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا خدا کی طرف. میں نے کہا حضور کو چھوڑ کے خدا مل سکتا ہے؟
کس خدا کی طرف تم لے جانا چاہتے؟ یہی تو ابو جہل چاہتا تھا کہ آپ ہٹ جاؤ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اللہ نے فرمانا اس کو مانو. تو یہ کون سے خدا کو ڈھونڈ رہے ہو؟ حضور کی عظمت کا اعتراف اور تعظیم کا اعتراف کیے بغیر اللہ کہاں ملے گا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، ان کے ادب سے ہی تو خدا ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے صحابی، دو جملے ان کی بڑائی پر سنیے، پھر میں بتاؤں گا ان کی بڑائی کا راز کیا ہے. سرکار نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو میرے ابن مسعود سے سیکھو. بولو سبحان اللہ. آقا نے فرمایا چار بندوں سے قرآن سیکھو، اس میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. ایک سنت جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سرکار فرمایا تمسکو بی احد ابن مسعود، زندگی اور دینداری جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود سے سیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت یہ ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ان کا ایک ایک عمل سیرت کے مطابق تھا. اگر یہ کہا جائے کہ چلتے پھرتے ذات مصطفیٰ کی تصویر کون ہے تو کہا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے تھے، وہ تو اتنے دیوانے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں جب ایمان لینے میں جب آیا مدینہ شریف یمن سے، میں اور میرے بھائی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی ماں اور ان کا حضور کے گھر میں آنا جانا اتنا تھا کہ میں ان کو حضور کا بیٹا سمجھتا تھا، حضور کا بیٹا سمجھتا تھا. کہا وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. تو یہ مرتبہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا. اور تمام صحابہ ان کی علمی ترقی کو بہت قلب و نظر کی ذکر سے اور بڑے عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے. کسی نے اور محدثین میں یہ بات ہوئی کہ ابن مسعود کو یہ علم کیسے ملا؟ کہ سرکار کو جوتا پہنانے کے لیے، سرکار کو جوتا پہنانا، حضور کے لیے مسواک لے کر وضو میں کھڑا ہونا، برتن میں پانی لے کر کھڑا ہونا، سنو، برتن میں پانی لے کر کھڑا ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بچھانا، سرکار تشریف فرما ہو جائیں تو بستر بچھا دیا، اٹھ گئے تو بستر لپیٹ کر رکھ دیا، سرکار مجمع میں گئے، سارے خوش نصیب صحابہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، سرکار نے مسجد کے دروازے پر جوتا اتارا، انہوں نے ایک جوتا اٹھایا، ایک جوتا اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا، ایک بائیں میں سیدھی کر لی. بولو سبحان اللہ. اب ایک جوتا یہاں ایک جوتا یہاں، بخاری موجود ہے، یہ یوں کر کے بیٹھتے تھے. بولو سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کے دیوانوں، یہ لیلۃ القدر ہے. بولو سبحان اللہ. وہ صلاۃ تسبیح کے دیوانوں، اس سے بڑا اجر اس بات سننے میں. بولو سبحان اللہ. اصل چیز سمجھو، اصل چیز، سو سو میل راستہ طے کر کے صلاۃ تسبیح پڑھنے جاتے ہو، عقیدے میں مضبوطی اختیار کرو، تمہاری ہر سانس صلاۃ تسبیح ہوگی. مچور بنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے جوتے کو ایک کو یہاں رکھتے، توجہ ہے، پہنچو اس منظر میں، اور ایک کو یہاں رکھتے. سرکار جب اندر چلے جاتے تو یہ دروازے کے قریب بیٹھنے کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ حضور نکلیں گے تو جوتا کیسے رکھوں گا. تو سرکار خطاب کرتے تو ایک ہاتھ یہاں ایک ہاتھ یہ، دونوں سینے پر ہی. بولو سبحان اللہ. یہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بیٹھتے ہیں. یہ سینے پر رکھنے کی وجہ سے سرکار کے نالین سینے پر ہے اور قرآن و سنت کا علم بھی اسی سینے میں. اب ان کا ایک لقب سنیے آپ. حضرت علقمہ کوفے کے بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام پہنچا. ملک شام، ابن مسعود اپنے نام سے نہیں مشہور ہیں، صاحب النالین، رسول اللہ کا جوتا اٹھانے والا، یہ ان کا لقب ہے بخاری میں، ان کا لقب ہے جوتا اٹھانے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کفش بردار، اگر یہ مطلق کہا جائے حضور کا کفش بردار کون ہے، جوتا اٹھانے والا کون ہے، ابن مسعود نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی ان کا نام لیتا تو کہتے چپ کرو، مجھے صاحب نال بولو، میں حضور کا جوتا اٹھانے والا ہوں. اس عقیدت سے آتا ہے. اگر یہ اہل عرب ہیں، یہ مسعود ابن مسعود عرب ہیں، کہتے ہیں عرب میں ہم نے عشق نہیں دیکھا. میں نے کہا عرب والے تو جوتا بھی سینے سے لگاتے ہیں. حضور کا بولیے، جو امام احمد بن حنبل عربی ہیں، سرکار کا موہ مبارک اپنے گربان کالر میں رکھتے تھے. سرکار کا بال، جب جیل میں چلے گئے گرفتار ہو گئے، کسی نے کہا وقت کیسے گزرتا تھا، کہا بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، گرمی بہت تھی، مجھے مارا اتنا تھا کہ پیٹ چھل گئی تھی. حضرت امام احمد کہتے ہیں میں موہ مبارک نکالتا چومتا تو مجھے اللہ رب العالمین تسلی عطا فرمائے. تو یہ بال کو چومنا ہمیں انڈیا والوں نے نہیں سکھایا، یہ گجرات والوں نے نہیں سکھایا، یہ اہل عرب نے سکھایا. یہ بعد ارے ہم تو گجرات سے آئے نا تو بہت سی چیزیں لے کر آئے. میں نے کہا آپ کوئی گڑبڑ لائے ہوں گے، ہم نے الحمدللہ عرب کا دین ہی لے کر آئے. یہ جو بال کا ادب ہے یہ عرب سے آیا ہے. کہاں سے آیا بولیے؟ عرب سے آیا ہے. اور حضرت علقمہ کہتے ہیں، گفتگو ختم کر رہا ہوں، اپنی نیتیں اپنے ذہنوں میں رکھو شفا کے حوالے سے، دیگر حوالے سے. حضرت علقمہ کہتے ہیں میں ملک شام گیا اور میں نے راستے میں دعا کی یا اللہ مجھے کوئی پڑھا لکھا آدمی مل جائے، تاکہ کیونکہ محدث تھے نا، کہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو
اور میں جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں. کہتے میری دعا مقبول ہوئی, جیسی میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو سامنے حضرت ابو دردہ آ رہے تھے, سرکار کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ تشریف لا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا, ارے تو تو اجنبی لگتا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے سے آؤں. کہا ہاتھ پکڑ لیا, کہا کوفے سے آیا؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے کے رہنے والے تھے. کہا کوفے سے آیا؟ کہاں. تو کیا جملہ کہا, ابن مسعود کا نام نہیں لیا, بلکہ روایت کا میرا آتا ہے بخاری شریف میں موجود ہے, افلم یکن فیکم صاحب نالین وساط المطہرہ. اچھا تو اس کو جانتا ہے, جوتے اٹھانے والے کو, بستر بچھانے والوں کو, وضو کے پانی دینے والوں کو. کوئی پوچھے کس کا بستر بچھانے والا, کس کے جوتے سنبھالنے والا, اور کس کو وضو کا پانی دینے والا؟ نہ, لقب مطلقاً کہا, افلم یکن فیکم, کہ تم میں وہ ہے صاحب النالین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیا, فرما صاحب النالین جوتے سنبھالنے والا, والوسادت بستر بچھانے والا, والمطہرہ جو وضو کا پانی دینے والا. کہا ہاں ہاں وہ تو میرے استاد ہیں, ابن مسعود ہیں. تو آپ دیکھیے یہ راز ہے ان کو یہ علم ملنے کا, یہ راز ہے ان کو یہ علم. تو صحابہ کو علم ملا ہے اس سے, تو تمہاری دعائیں بھی اس سے مقبول ہوں گی. تو یہ قرآن کا جو میں نے تسلسل ذکر کیا ہے اور اس تعلق کو میں نے ذکر کیا ہے, اب میں سمجھتا ہوں قرآن کی محبت بندے کے دل میں اور اجاگر ہو جاتی ہے اور اس کے چار چاند لگ جاتے ہیں. تو صحابہ کا یہ عمل میں نے اس لیے پیش کیا کہ اس پر آشوب اور پرفتن دور میں اگر ہمارے عقائد کی غمازی اور درستگی ہوگی تو وہ صحابہ کے ادب سے ہوگی. صرف اس بات سے کل میں نے ڈیفنس میں ایک جگہ تقریر کی تو ایک بچہ بالکل دنیا دار, اس نے کہا اب مجھے سمجھ میں آیا اسلام تو حضور کو بڑا قدر دیتا ہے, ہم تو یہاں جاتے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے کہ حضور کا رتبہ کیا ہے. میں نے کہا یہ حضور کا رتبہ ہے؟ کہ میرے ابا کو بھی نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر بیٹھو بیٹا ٹھیک لوگوں کے پاس جن کے پاس حضور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, جن کے پاس حضور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام نے عزت اور قدر دی ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ان احادیث کو جو میں نے ذکر کیا ہے اسے ذکر کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ اصل آثار بیدار ہو جائے. مباحثہ لڑائی جھگڑا اس سے تو ہم خود تنگ ہو گئے ہیں یار. یہ باتیں میں نے صرف اس لیے آویزہ کی ہیں کہ یہ مسلمات ہیں, اس میں جھگڑا نہ کرو, اس میں نہ لڑو, اس میں مباحثہ نہ کرو, کیونکہ یہی وہ مرکز ہے ہماری اتفاق کا, یہی وہ مرکز ہے ہماری محبت کا, یہی وہ مرکز و محور ہے ہماری درستگی کا. اگر یہی چیزیں متنازع شیطان ہمارے لیے بنا دے, نفس ہمارے لیے بنا دے, تو پھر یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اللہ اکبر, یہ ہمارے انہی قصوروں کا, انہی کوتاہیوں کا اللہ اکبر, یہ ایک سزا کا ہمارے سامنے صورت نظر آ رہی ہے. تو یہ میں نے صرف اپنے, میں ڈرتا نہیں کسی سے, صرف اللہ سے ڈر رہا ہوں. اور یہ بات صرف آپ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں میں نے فتنوں کے لیے نہیں کی ہے, صلح کے لیے کی اور اتفاق کے لیے کی ہے. اور نہ میری کوئی تنظیم ہے آپ شاید آخر میں آپ اتنی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, یہ میں اللہ کے خوف میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جو کہے گا نہیں, تو ہمارے خلاف تھی. میں نے کہا میں نے تو صحابہ کا عقیدہ بیان کیا, کہ ہمارے خلاف تھی. میں نے کہا جا جو کرنا کر لے, پھر نکل یہاں سے, کر لیں یہاں سے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی, طیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, اس اہتمام کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. بھائی ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بولنا نہیں آتا ہے, بلاؤ گے یہی بولیں گے, ہر جگہ یہی بولیں گے, یہی بولیں گے, یہی بولیں گے. کبھی قبر پر آنا کان لگانا, وہاں بھی یہی بول رہے ہوں گے انشاءاللہ یہی بولیں گے. یہی ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین تھا, پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا ہے, یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما.